أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كان في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. جس آیت کریمہ سے میں نے تلاوت شروع کی ہے اس کا مضمون ابھی جاری تھا اور ہم لفظ آخرت پر گفتگو کر رہے تھے جب وقت ختم ہو گیا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ لفظ آخرہ کا حقیقی معنی معلوم کرنا بہت ضروری ہے اور آخرین کو بھی کا زمانے کو بھی آخرت کہا جا سکتا ہے جو اس دنیا میں ہوگا, اور آخرت کا استعمال اخروی دنیا میں بھی کثرت سے ملتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ کوئی استعمال لفظ آخرت کا کوئی استعمال یہاں سے تعلق رکھتا ہے خصوصیت کے ساتھ, اور کیسے پتہ چلے کہ محض اخروی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, یا دونوں صورتیں ممکن ہیں؟ اس پہلو سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے پہلے آیات اکٹھی کی تھیں, اب دوبارہ وہ اکٹھی ہو کے میرے سامنے آ گئی ہیں اور مجھے مضمون پوری طرح یاد آ گیا ہے. وہ کیا بات تھی جو میں خاص طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا؟ تفسیر صغیر میں بالآخرت ہم یوقنون میں آخرت کا لفظ اسی دنیا میں اسلام پر اطلاق پا رہا ہے, اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخری زمانہ پائیں گے یعنی مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ, ان کو ان کا ان کی فلاح و بہبود اور ان کا کامیاب ہونا گویا اس آیت میں اس طرح مقدر دکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی مومنوں کوئی شک نہیں پڑتا, اور وہ پہلے زمانوں کے ہی ہوں, کہ ان کی آخرت یقینی ہے, ان کا اس دنیا میں انجام بہترین ہوگا. ان معنوں میں تفسیر صغیر میں ترجمہ ملتا ہے, اور اس پر جو غیر احمدی علماء ہیں انہوں نے سختی سے اعتراض کیا ہے اور اصرار کیا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد یوم آخرت ہے, اور یہ ترجمہ جان کر اس لیے تبدیل کیا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کو اس آیت کا مصداق ثابت کیا جائے. پاکستان نے ایک وقت میں آ کر جماعت احمدیہ کے ترجمے کو ضبط کر لیا, اس میں ایک یہ بنیادی اعتراض تھا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس لفظ کی پوری چھان بین کی جائے. بعض آیات ہیں آخرہ اور دنیا دونوں کا ذکر اس واضح طریق پر کرتی ہیں کہ وہاں کسی اشتباہ کا سوال ہی نہیں رہتا. دنیا اور آخرت, دنیا اور آخرت یہاں موازنہ اس زندگی کا اور اخروی زندگی کا ہے, اور کوئی شخص بھی یہاں آخرت کمانا مومنوں کے کامیاب انجام یا اسلام کے کامیاب انجام نہیں لے سکتا جو اسی دنیا میں ہوگا. الآخرہ اور دنیا کے موازنے والی آیات میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. جہاں آخرت واضح طور پر مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہو فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نوتہی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی اس دنیا کی کھیتی چاہتا ہو اپنے لیے, اسی دنیا کے فوائد اس کے پیش نظر ہوں, پھر آخرت میں وہ تو دے دی جائے گی مگر آخرت میں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. یہاں بھی مرنے کے بعد اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی, اسی دنیا میں جو کچھ اس نے پانا ہے وہ پا لے گا. یہ آیت یہاں سے نکلنی چاہیے, یہ اور مضمون کی آیت ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا. یہ بھی دنیا اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی آخرت سے مضمون تعلق رکھتا ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کے تعلق میں وضاحت سے فرمایا ہے کہ ظاہری آنکھیں مراد نہیں ہوں گی بلکہ روحانی طور پر جہاں اندھا ہے وہ آئندہ بھی اندھا ہوگا. تو میں جب تک غیر الاسلام دین فرنا یقبل منہ وہ فی الآخرت من الخاسرین. یہ بھی بظاہر آخرت یعنی مرنے کے بعد کی آخرت سے تعلق رکھنے والی آیت ہے. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون. یہ بھی بالبداہت اخروی دنیا سے تعلق رکھنے والی آیت ہے. وقت لنا فی حاضر دنیا حسنت و فی الآخرت انا ہدنا الیک. ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آخر پر فرمایا ہم بے آیاتنا یومنون. یہ سورہ اعراف سے ہے. غرضی کے وہ تمام آیات جو میں نے اس تتھی میں اکٹھی کی ہیں جو کافی تعداد میں کافی ہیں, یہ مسلسل آخرت کا ذکر اخروی دنیا کے تعلق میں کر رہی ہیں, لیکن کسی ایک جگہ بھی ان میں اس آخرت پر یقین کرنے کا لفظ استعمال نہیں ہوئے. یا اس آخرت کا ایمان سے تعلق ہے, یا بغیر یہ ذکر کیے کہ ایمان لاتے ہیں ان کی آخرت کے متعلق, اس کی صفات کے متعلق یہ آیات کچھ بیان کر رہی ہیں, لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اس آخرت کا ذکر کرے جو مرنے کے بعد ہو اور اس پر مومنوں کے یقین کا ذکر کرے. مومنوں کے ایمان کا ذکر ملتا ہے. پھر آخرت کو دار الآخرہ یا الدار الآخرہ دونوں طرح بیان فرمایا گیا ہے. یہ تمام آیات جو اس لطی میں ہیں یہ اسی مضمون سے تعلق رکھنی ہیں کہ دار الآخرہ یا الدار الآخرہ, اور ان میں ایک جگہ بھی الدار الآخرت پر یقین کا کوئی لفظ نہیں ملتا. الدار الآخرت پر ایمان کا لفظ تو ملے گا لیکن یقین کا کوئی لفظ نہیں ملتا. الحیات الآخرہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. یہاں دونوں مضامین ممکن ہیں. تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو بلکہ آخرت خیر و ابقا ہے. مومن وہ زندگی چاہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے, لمبا رہنے والی ہے. لیکن عملاً میرے نزدیک سے اس آخرت سے مرنے کے بعد کی آخرت ہی مراد ہے, کیونکہ لفظ ابقا بتا رہا ہے کہ وہ ایسی آخرت ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے, نہ کہ یہ دنیا. فَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, یہ بھی بالکل واضح ہے. مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْعَيْبُ وَاللَّهْفُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہاں تمام مضمون جو ہے وہ اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کہ آخرت کا گھر جو ہے وہی دراصل حقیقی زندگی کہلا سکتا ہے, اور یہ دنیا کے بغیر حقیقی زندگی نہیں کہلا سکتا. یہ سب آیات وہ ہیں جن میں ایک جگہ بھی آخرت کے حوالے سے یقین کا ذکر نہیں ملتا. وہ صرف دو جگہ ملتا ہے, ایک سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں, اور ایک لقمان کی شروع کی آیات میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. ان میں جو آخرت کا مضمون ہے, سورہ ایک اور صورت میں بھی, نمل میں بھی یہی مضمون ملتا ہے. طاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین ہدم و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں بھی وہی طرز بیان ہے جو سورہ بقرہ میں شروع میں ملتی ہے اور سورہ لقمان میں ملتی ہے, اور اس آخرت کو ہم اخروی زندگی کی آخر اس لیے قرار نہیں دے سکتے کہ ایمان کا جہاں ذکر ہے اس ایمان کے نتیجے میں قیام صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, آخری دنیا کی زندگی کے متعلق ہرگز کہیں بھی یقین کا لفظ نہیں آتا, کیونکہ وہ ایمانیات میں داخل ہے. یہ مرکزی نقطہ ہے جو پہچاننے والا ہے. جب بھی آپ ایمانیات کا پوچھیں کسی سے تو وہ آخرت کو ایمانیات میں شمار کرے گا, یقینیات میں شمار نہیں کرے گا. بس اس آخرت کا جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہے ایمان سے تعلق ہے, اس پر ایمان ہے, اس لیے کہ وہ غیب میں ہے. تو بالآخرت ہوں یوقنون میں یہ آخرت غیب میں نہیں ہے, اس دنیا میں ظاہر ہونے والی ہے. اس لیے اس دنیا میں جو چیز ظاہر ہو اس پر یقین کیا جاتا ہے کہ ضرور ظاہر ہوگی, مگر غیب پر ایمان لایا جاتا ہے. اور ہم جب بھی غیب پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو آخرت کو ہمیشہ اس میں داخل کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے اگر اسی آخرت کا ذکر یہاں کرنا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ. يُؤْمِنُونَ کہنے سے اعراض کیوں کیا گیا, یہ اصل سوال. وجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے اعلیٰ انجام پر جو اسی دنیا میں ہو کامل یقین رکھتی ہے وہ کامیاب ہو کرتی ہے, جس کو اپنے انجام پر شبہ ہو جائے, اور شبہ کا بدل یقین ہے. بس یہاں شبہ بمقابل یقین, یقین بمقابل شبہ, یہ دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی مومنوں کو چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں, ان کو ان وعدوں پر جو اس دنیا میں ان کے حق میں پورے ہوں گے کامل یقین ہے, اور ایک ذرہ بھی ان کو شبہ نہیں ہوتا کہ ان کو خدا تعالیٰ وہ فتوحات عطا فرمائے گا جن کا وعدہ کیا گیا. اور یہ فتوحات چونکہ آخری زمانے میں خصوصیت کے ساتھ پوری ہونی تھی, اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اور احادیث بھی ذکر یہی کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح موت کے ہاتھ پر وہ فتوحات ہوں گی جن کے وعدے دیے گئے ہیں, اس لیے ان فتوحات کے بارے میں وہ ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں رکھتے. اس کا برعکس کیا ہے؟ کامل یقین رکھتے ہیں. غیب میں شکوک ملتے ہیں بعض اوقات, لیکن اس نیک انجام کے متعلق جہاں یقین کا لفظ آئے اس میں کسی شک کی ضرورت نہیں. اس لیے یہ تینوں آیات اسی مضمون سے تعلق رکھ رہی ہیں جہاں یوقنون کا لفظ آیا ہے, اور طرز بیان بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا نیک انجام اتنا یقینی ہے کہ پہلے لوگ بھی اپنی آخری کامیابی پر ایمان رکھ یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے, یقین آمنے سامنے کی بات سے تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, عربی میں ہمیشہ شک کا برعکس مضمون یقین سے بیان کیا جاتا ہے, اور شک کا برعکس ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ فیصلہ کل بات ہے. اس لیے حضرت مسلم موت کا وہ ترجمہ یقیناً درست ہے, لیکن میں نے اب جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس ترجمے کو نیچے اتار کر ایک امکان کے طور پر رکھا ہے, اور روزمرہ کا جو ترجمہ ہے وہ اسے اختیار کیا ہے تاکہ دشمنوں کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی سچائی ظاہر کرنے کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک قرآنی آیات سے کھیل رہے ہیں, ان کو مروڑ رہے ہیں اور غلط معنی نکالتے ہیں. یہ اس لیے میں نے آج یہ بات کھولنی تھی, اور اسی لیے یہ دوبارہ یہ ساری آیتیں اکٹھی کر کے وہی نتیجہ نکالا ہے جو لازماً نکلتا ہے کہ ایمان ہمیشہ غیب کی چیزوں پر ہوتا ہے, اور آخرت کو غیب کی چیز دکھا کر اس پر ایمان کا ذکر ملتا ہے, اس آخرت کا یقین کے معاملے میں کہیں ذکر نہیں ملتا, وہ غیب ہے. اس آخرت کا جو مومنوں کی یا اسلام کی آخرت ہے اس کا یقین سے لفظ یقین کے لفظ سے ذکر ملتا ہے. اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ اس بات پر کوئی کچھ پوچھنے والی بات ہو تو بتا دیں, واضح کر سکا ہوں میں جو اپنی بات میں نے واضح کرنی تھی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں, و اولائک ہم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. و من الناس من یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خرید لیتے ہیں یا فضول باتوں کا بہودہ باتوں کا سودا کر لیتے ہیں. اصل میں یہاں یشتری کا جو لفظ ہے یہ لغت میں بھی اور قرآن کریم میں بھی مختلف جگہ سودے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, جہاں بعض قدریں دوسری قدروں سے تبدیل کی جاتی ہیں. تو یشتری لہو الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہودہ لغو باتوں کا سودا ان معنوں میں کرتے ہیں, اچھی باتیں چھوڑ کر ان کے بدلے بہودہ باتیں اختیار کر لیتے ہیں. یضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کی راہ سے باوجود اس کے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گمراہ کرنے والے وہ لہو الحدیث کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں, اور لغو باتیں اور فضول باتیں اہل علم نہیں کیا کرتے. یہ ایک دائمی حقیقت ہے, کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو اس کو علم کی برتری حاصل ہو وہ کبھی بھی بیہودہ سرائی میں مبتلا نہیں ہوگا. اور ہمارے دشمن بیہودہ سرائی میں مبتلا ہوئے بغیر ہمارے سے بات کر ہی نہیں سکتے, اہمیت کی بات چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو صاف پتہ چلا کہ علم کی کمی یا علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان باتوں میں بہکے اور گمراہ ہو جائے, کیونکہ اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا. چنانچہ فوراً فرمایا وَيَتَّخِذَا هُزُوًا, سنجیدہ باتوں کو مذاق بنا لیتے ہیں, کیونکہ مذاق کیے بغیر ان کی بات بنتی ہے. اب اس نقطۂ نگاہ سے اب ساری دنیا کے غیر عملی مولویوں کی باتیں سننے وہ لازماً ہنسی ٹھنٹے کی باتیں کرتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء کی جن کا ذکر بھی قرآن کریم میں محفوظ ہے, کم سے کم ان کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قوم نے ہمیشہ ان سے استضاع کیا. وہ لوگ جو اس سے پہلے کبھی بھی استضاع کا نشانہ نہیں بنائے گئے تھے, ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس پر پہلے استضاع کیا جاتا رہا. چنانچہ یہ چیز جو ہے وہ پاگلوں کے دعووں اور اہل اللہ کے دعووں میں ایک فرق کر کے دکھا دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو دنیا پاگل ہی سمجھ رہی ہوتی ہے, آتے جاتے ان کو پاگل کہتی ہے, ان پہ آوازیں کستی ہے, مگر یہ دعوے سے پہلے ان کا حال ہوتا ہے. جب ایسے لوگ جن سے معاشرے نے پہلے ہی یہ سلوک کیا ہو دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں, ہم اہل اللہ ہیں, تو ان کو رد کرنے میں کوئی بھی غلطی نہیں, کیونکہ وہ پہلی زندگی سے پہچانے جا رہے ہیں. یہاں جن لوگوں کے استضاع کا ذکر ہے ان پر اس سے پہلے کبھی بھی یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی حرکتیں بیہودہ تھیں, وہ استخفاف والی باتیں کیا کرتے تھے, وہ جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے جن پر سوسائٹی ہنستی تھی, مذاق اڑاتی تھی. اس مضمون کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے حق میں یہ عظیم شان دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایسے بھی ہیں لوگوں میں یشتری لہو الحدیث, وہ مجبور ہیں اپنے علم کو فضولیات میں تبدیل کرنے پر. جب تک وہ لہو الحدیث علم کے مقابل پر نہ خریدیں اس وقت تک ان کی بات نہیں بنتی, اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ خدا کے رستے سے گمراہی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے جو میں نے اس چیلنج دیا تھا, اس کا مبالغہ کا, اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے, ان کو چھوڑ کر اب حملہ کر کے دکھاؤ. ایسے بے چین ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کر حملہ کر ہی نہیں سکتے. احمدیت پہلے خود بناتے ہیں اور پھر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. جو حقیقت احمدیت ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری ہے, اس پر حملہ نہیں کر سکتے. اور ہم جب بھی ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے ان عقائد پر حملہ کرتے ہیں جس سے انکار کر ہی نہیں سکتے, جن سے یہ انکار کر ہی نہیں سکتے. تو کون سا منصفانہ طریق ہے؟ کسی شخص کے ایسے عقائد پر حملہ جائز ہے جسے وہ فخریہ بیان کرے اور کہے ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے. پر جب ہم وفات مسیح کا مسئلہ لیتے ہیں تو کبھی ہم پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے. مانتے ہیں, فخر سے مانتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, تب ہم ان پر حملہ کرتے ہیں. جب ان کی دجالیت کے تصور پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہی تصور ہے جس کو وہ مانتے ہیں. یعنی ایک گدھا جو سمندر میں چلے گا, خشکی میں چلے گا, آسمان سے باتیں کرے گا, اڑے گا, وہ گدھا پہلے پیدا ہوگا پھر دجال آئے گا. اب اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم ان کے ان عقیدوں پر حملہ آور ہیں جو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. بس یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو علم سے ہٹنا پڑتا ہے. ان کا علم بتاتا ہے کہ احمدیت یہ دعوے کر رہی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا اطلاق یوں ہوگا کہ ان کا علم بتاتا تھا ان کو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوے کیے ہیں ان پر مذاق ہو نہیں سکتا, ان کا تمسخر نہیں اڑایا جاتا. بس وہ جھوٹے دعوے منسوب کرتے اور پھر ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. چونکہ یہ ایک رسول سے ایسا سلوک کرتے ہیں, ایک پیغام سے, کہ اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں, لوگوں کی نظر میں اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو عذاب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, ان کو رسوا کر دینے والا عذاب ان پر نازل ہوگا. تو چھوٹے کیے جائیں گے, چھوٹے دکھائے جائیں گے, جو مذاق اڑاتے ہیں خود ان پر وہ مذاق پڑیں گے. اور یہ بھی ایک دائمی مضمون ہے جو پرانے زمانوں سے اسی طرح کا لوٹتا تھا جیسا اس زمانے سے رکھتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. جب بھی ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے تکبر سے مڑ جاتا ہے. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, تو اس نے سنی ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا, گویا اس کے دونوں کانوں میں میل پھنسی ہوئی ہے. جب کانوں میں میل پھنس جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے, سننے سے محروم ہو جاتا ہے, اس کو وقر کہتے ہیں. ڈاکٹر بھی اس بوجھ کو جب کان سے نکالتے ہیں تو انسان سننے لگ جاتا ہے. تو مڑتے ہیں اس طرح گویا ان کے کان بوجھل ہو گئے ہیں, ایسے محرکات کی وجہ سے جو ان کو سننے سے باز رکھتے ہیں, وہ انہوں نے سنا ہی نہیں. تو پیغام کو اس کے باہر ہی روک دیتے ہیں, گویا کہ انہوں نے سنا نہیں, لیکن لفظ کاننا بتا رہا ہے کہ سن لیتے ہیں. بیچ میں سے جانتے ہیں کہ یہ بات ہے بڑی عقل والی, اس لیے لفظ کاننا استعمال ہوا, کان استعمال ہوئے. کال لم یسماہا کان فی اذنیہ وقرا, پہلے کان پھر کاننا, گویا انہوں نے سنا ہی نہیں, گویا کہ ان کے کان ایسے ہیں کہ ان کو سننے دیتے ہی نہیں. فبشر ہو بعذاب علیم, ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. لفظ بشارت میں دو معنی پائے جاتے ہیں, ایک تو پیغام دینا کھول کر, اور دوسرا بشیر اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ تان پر کرتے تھے دین پر, حضور نشانہ بناتے تھے حضور و تمسخر کا, تو اس صورت میں بشیر کا لفظ بھی بہت مناسب ہے. اگر تمہاری باتیں اچھی تھیں اور اچھے نتیجے پیدا کرنے والی ہیں تو خوش خوش ہو جاؤ اس خبر سے, تمہیں ایک دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے, لهم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وعد اللہ حقا, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ بہت بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے اور یہاں لفظ سماوات میں زمین و آسمان یعنی ساری کائنات کی پیدائش داخل ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے. لیکن اس کے ساتھ ترونہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بغیر ایسے ستون کے جسے تو دیکھ سکتا ہو. یعنی ستون تو ہیں، ستون کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں فرمایا گیا کہ بغیر عمد ہیں. عمد ہیں لیکن ترونہا والی بات نہیں، اسے دیکھ نہیں سکتا. والقا فی الارض رواسیا، اب یہ بات جو ہے ترونہا، یہ مومنوں کو اور طرح دکھائی دے رہی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمد کہنا تو جائز تھا، ہر کس و ناقص جانتا تھا کہ زمین و آسمان بغیر ستونوں کے ہیں، لیکن ترونہا زائد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ ترونہا یہ خوب کھول کر دکھا رہا ہے کہ ایک عالم الغیب خدا نے اسے داخل کیا ہے، ورنہ اس زمانے کا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا ان باتوں کو. اس کے لیے بس یہی بس تھا کہ خدا نے بغیر ستونوں کو پیدا کر دیا. لیکن فرمایا بغیر عمد ترونہا والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور اس نے زمین میں ایسے رواسی بنائے ہیں، یعنی راسیا پہاڑ کو کہتے ہیں، جو دراصل اس لیے ہے کہ وہ گڑا ہوا ہے زمین میں، میخ کی طرح جو چیز گڑ جائے اس کو اس کی جمع ہے رواسی. پہاڑ جو ہر جگہ بڑی مضبوطی سے پیوست ہیں. انتمید بکم، اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے تاکہ تم پہ زلزلہ لے آئیں، اچھے مضبوطی سے وہ گڑے ہوئے ہیں کہ وہ زلزلہ تاری کر دیں. مضبوطی سے اس لیے گڑے ہوئے ہیں کہ زلزلہ آئے بھی تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو. وہ زلزلے کی وجہ نہیں ہے بلکہ زلزلہ کے بد اثر کو دور کرنے کی خاطر ان کو زمین میں گڑا گیا ہے. ان تمید بکم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں لے کر کانپیں، تمہیں لے کر لرزش میں مبتلا ہو جائیں. تمیدہ کا معنی ہے تاکہ وہ تمہارے لیے ایک دسترخوان بچھا دیں. ان تمید بکم، تاکہ تمہارے ساتھ، اور یہ معنی حضرت امام راضی نے بھی کیے ہیں اور گزشتہ علماء نے بھی کیے ہیں. یہ تمیدہ کا معنی اس موقع پر دسترخوان کا انتظام کرنا ہے، کئی قسم کی انواع کی چیزیں پیش کرنا ہے، اور اس کا طبی نتیجہ یہ ہونا چاہیے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ایسا دسترخوان ہے جو تمام زندگی پر حاوی ہے، زندگی کی ہر قسم پر حاوی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پیدا ہوئے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اب یہی پہاڑ ہیں جو بارش کے برسنے کا موجب بنتے ہیں. ان پہاڑوں کو آپ نکال دیں تو بارش ختم. تو ان تمید بکم کا مضمون مسلسل چل رہا ہے، وہ من السماء مان والا مضمون اس کے ساتھ متعلق ہے. یہ اگر نہ ہوتے تو تمہارے لیے کوئی دسترخوان کا انتظام نہیں ہو سکتا. پانی آسمان سے نہ برستا تو پیدا کیا ہونا تھا. فامبت نہ فیحہ من کل زوجن کریم، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے. اگر زلزلہ لیں تو وہ ان سب چیزوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. زلزلے سے جانور مٹ جاتے ہیں، انسان مٹ جاتے ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے ایک دوسرے کے متضاد معنی ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ لازماً یہی مضمون ہے جو چل رہا ہے، اور پہاڑوں ہی کی بدولت زندگی قائم. اور پہاڑ ہی کو قرآن کریم نے تمثیلاً الہام الہی کا مورد قرار دیا. اس پہاڑ یہاں دونوں کام دکھا رہا ہے. اگر دنیاوی پہاڑ نہ ہوتے تو دنیاوی زندگی ممکن نہیں. اگر روحانی وجود پہاڑوں کی طرح ایسے نہ ہوتے جن پر وہی نازل ہو سکتی اور وہ اسے برداشت کر سکتے تو روحانی نظام کا کوئی وجود نہ پیدا ہو سکتا. انسان روحانی زندگی سے بھی اسی طرح محروم رہ جاتا اور ان پر مائدہ نہ اترتا. بس حضرت مسیح کے مائدہ اترنے کا بھی یہی مضمون ہے جو وہاں بیان ہوا ہے. ہر نبی پر ایک مائدہ اترا کرتا ہے. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے سوال کیا تھا حضرت مسیح سے انہوں نے دنیاوی مائدہ مراد دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے روحانی مائدہ اتارا مگر ساتھ دنیاوی مائدہ کے بھی سامان کر دیے. بعض ایسے سامان جن کے ساتھ انذار وابستہ تھا, یعنی ان پر نازل ہونے والے عذاب اور زلازل وغیرہ کی پیشگوئیاں اس کے اندر شامل تھیں. بہرحال اس حصے کو آپ دونوں معنوں میں بیک وقت سمجھ سکتے ہیں اور لازماً دونوں معنوں میں بیک وقت سمجھنا ضروری ہے. ھذا خلق اللہ ہے, یہ ہے اللہ کی تخلیق. کیا؟ ہاں, مان سامبت نفیہ من کل زوج کریم, ہم نے اس کے نتیجے میں جوڑے پیدا کیے جو عمدہ ہیں اور کریم ہیں. اب یہ لفظ کریم وجہ تخلیق بتا رہا ہے کہ کوئی بھی خدا نے ایسا جوڑا نہیں پیدا کیا جو اپنی ذات میں غور کرنے پر عزت کے لائق نہ ٹھہرے. کسی کی اب تخلیق نہیں کر سکتے. اس مضمون پر میں نے بہت سا مواد اکٹھا بھی کیا ہے, لکھا بھی ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل جوڑا آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی ذات میں, اپنی بناوٹ میں, اپنی تخلیق میں اکرام کے لائق ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جوڑا زمین میں پیدا کیا گیا ہو جو اپنے دائرہ عمل میں بے ضروری ہو, غیر ضروری ہو, اور وہ اس کی تخلیق میں اکرام نہ پایا جائے. یہ مضمون جو ہے یہ زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے انجام تک, یعنی اب تک جو زندگی نے انسان کی حد تک سفر کیا ہے, اول سے آخر تک ہر جوڑا جو پیدا ہوا ہے اس میں اکرام کا معنی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بس یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ بے مقصد نہیں ہے. اور اگر اندھا دھند زلازل آتے تو بہت سے کریم جوڑے دنیا سے اٹھ چکے ہوتے. بس لفظ کریم کا مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میری بعض کتابوں میں موجود ہے, سوال و جواب کی مجالس میں بھی ہے, اب جو چھپ رہی ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو میں نے کھولا ہے کہ ہر زوج جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ کریم ہے. اس لیے فرمایا ھذا خلق اللہ ہے فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, اللہ کی تخلیق تو یہ ہے, بس ہمیں دکھاؤ تو صحیح ان لوگوں کی تخلیق کیا ہے جو اس کے سوا تم شمار کرتے ہو. اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں اصل میں, لیکن وہ جو تم شمار کرتے ہو, خیال کرتے ہو کہ کچھ اور ہیں, ان کی کوئی تخلیق تو دکھاؤ. یہ مضمون ہے جو کلیتاً ہر مذہب کے ماننے والے کو جو خدا کے سوا کسی کو معبود بناتا ہے ظاہری طور پر یا مانوی طور پر, اس کا منہ بند کرنے کے لیے آج کافی. ایک بھی تخلیق وہ نہیں دکھا سکتے جس کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکے. کہ بچھو تو خدا نے پیدا کیے ہیں اور بندر کسی اور چیز نے پیدا کیے ہیں. اور اس پہلو سے جو ڈارون کی ایولیوشن ہے جو غلط ہے بہت سے پہلوؤں کے لحاظ سے, اس پہلو سے بہرحال وہ قرآنی مضمون کے مطابق رکھتی ہے کہ ہر چیز کا ایک لنک ضروری ہے جو ثابت کرے کہ تخلیق میں وحدت ہے, اور یہ تخلیقی وحدت ہے جو ایک ہی چیز ہے جو کارآمد جو ڈارون سمجھ سکا ہے, اس کے سوا اس کی ساری باتیں جھوٹی, ساری باتیں جھوٹی نہیں ہیں بہرحال, لیکن نتائج جھوٹے ہیں بہت سے. لیکن اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ خل تخلیق پر غور کر سے وحدت کا غور کرنے سے ہر اہل علم کے نزدیک وحدت کا مضمون اٹھے گا, اور یہ وحدت کا مضمون اگر غور کیا جائے تو ڈارونزم کے خلاف ایک بڑی قوی دلیل ہے, کیونکہ جن دو مختلف قسم کی زندگیوں کو وہ ایک دوسرے سے منسلک قرار دیتا ہے, جو ایک دوسرے کے مطابق نشو نما پا رہی ہیں, وہ وحدت کے بغیر ممکن نہیں, اور وہ انہیں اتفاق کا نتیجہ قرار دے رہا ہے. بس یہ مضمون بہت گہرا ہے اور غور سے سننے کے لائق ہے, مگر اس موقع پر میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا, تو اتنا رکھیں پیش نظر کہ ماذا خلق الذین من دونہ کا ایک ایسا چیلنج ہے جسے کوئی علم سوائے اس کو صحیح قرار دینے کے قبول نہیں کر سکتا, لازمین اس کو صحیح قرار دے گا پھر قبول کرے گا. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ جو ظلم کرنے والے ہیں, جو اس مضمون میں راہ حق سے ہٹ جانے والے ہیں یا مشرک, وہ کھلی کھلی گمراہی میں ہیں. بس اس پہلو سے ڈارون پر تبصرہ کرتے ہوئے, یا ڈارون کے جو بڑے بڑے مداح اس زمانے میں پائے جاتے ہیں, میں نے ضلال مبین ہونا ثابت کیا ہے. ان کے عقائد اگر تسلیم کیے جائیں تو ان کا فی ضلال مبین ہونا ان عقائد کا قطعی نتیجہ ہے. بس روحانی طور پر ہی نہیں, مادی طور پر بھی آیت بڑی واضح طور پر خدا تعالیٰ کی کائنات کے غلط معنی سمجھنے والوں اور غلط معنی ان کو پہنانے والوں کے خلاف ایک عمدہ دلیل کے طور پر کام کرتی ہے. اب یہ تو جاہلوں کی باتیں تھیں, اب لقمان کی باتیں سنیں جو عقل کا سمبل ہے, اور اس نے پہلا نتیجہ یہی نکالا ہے کہ کوئی شرک نہیں. تلاوت رہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. हमने 12वीं आयत से शुरू करना है ना,
13वीं
से 12वीं में शुरू किया. यह है अल्लाह की तख्लीक, ये तो हो चुका. और हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई थी, अनिश्कुर लिल्लाह ये कहते हुए कि अल्लाह का शुक्र करो. मैं यश्कुर फैनमा यश्कुर नफ्स से, जो भी शुक्र करता है वो दरहकीकत अपने नफ्स ही का शुक्र करता है, कि अपने नफ्स की खातिर शुक्र करता है. क्योंकि खुदा का शुक्र कभी भी रायगा नहीं जाता, और वो हर शुक्र करने वाले के अपने फ़ायदे में होता है. बस इस पहलू से इश्कुल्लाह का हुक्म अल्लाह की खातिर नहीं था, बल्कि खुद लुकमान और बनी नौ इंसान की खातिर था. कमन कफरा फ़ैनल्लाह गनीउन हमीद, और जो कुछ भी जो कोई भी नाशुक्री करे, बस अल्लाह गनी है, बेपरवाह है लोगों की बातों से, यानी उनके गलत रुझानात या गलत तसव्वुरात जो खुदा के मुतल्लिक रखते हैं, अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं. हमीद अपनी ज़ात में हम्द रखता है, वो गैर हो या ना हो वो फिर भी हमीद रहेगा. ये मज़मून इससे पहले जो शिर्क का मज़मून था उसकी कुलियत नफ़ी कर रहा है, और बता रहा है कि साहिब अक़ल लोग इस तरह सोचते हैं. हिकमत वाले लोग हमेशा खुदा ही का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए सारा मायदा सारा ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह ही का बनाया हुआ है. वैज़ क़ाल लुक़मानु लिबनिही वहुवा यज़िदुहू या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ने शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. और जब लुकमान ने, यानी वो वक्त याद करो जबकि लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, वहुवा यज़िदुहू, और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे बेटे या ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह है अल्लाह का शुक्र शिर्क न ठहराना. इन शिर्क ला ज़ुल्म अज़ीम, शिर्क तो बहुत बड़ी गुमराही है और बहुत बड़ा जुल्म है. अब इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए अब अगली आयत का मज़मून काबिल गौर हो जाएगा. وَوَسَّنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق میں بہت ٹھوس مضبوط وصیت نصیحت کی تھی. یعنی وصیت سے مراد ہے, وصیت سے مراد یہ وہ نہیں جو مرنے کے بعد کی وصیت ہوتی ہے. وصیت ہر اس نصیحت کو کہتے ہیں جو انتہائی پختہ ہو, جس کے اندر تبدیلی ممکن نہ ہو. اور انہی معنوں میں وہ وصیت ہے کہ جو شخص وصیت کرتا ہے اس کو تبدیل کرنا دوسروں کا کام نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ وصیت جو اللہ نے لکھوا دی ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وسم انسان بے والد ہے, ہم نے اس کے والدین کے متعلق نصیحت کی, اور نصیحت کی وجہ کیا ہے؟ حملت ہو امہ وہنن علی وہنن, اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں, ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں. وفصالہ فی عامین, और दो साल तक उसने दूध भी पिलाया। अनिश्कुली वाले वालिदैक, ये इसलिए ताकि तू मेरा शुक्र करो और अपने वालदैन का। तो मुसीबत माँ ने उठाई, वालिद बीच में कहाँ से दाखिल हो गया? जो तहरीस की जा रही है, जो जिम्मेदारी अदा करने की वजह बयान फरमाई जा रही है, वो तो माँ की तकलीफ है सिर्फ, और आखिर पे वालिद को भी दाखिल कर लिया। ये क्या वजह है? इलाही अल मसीह, मेरी तरफ तुम्हारा लौट कर आना है, ये समझाएं पहले। शम्स साहब को लगता है कि समझ आ गई बात की।
खर्च
तो कज़ा का मसला है, वालिद खर्च देता है, लेकिन क्यों ना किया खर्च का? यहाँ यहाँ तो खर्च का कोई इशारा भी नहीं किया गया जी। वो जिक्र पहले गुजर चुका है। लुकमान ने नसीहत की थी, माँ शामिल नहीं थी। लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, यानी तरबियत, रूहानी तरबियत का निज़ाम वालिद से वाबस्ता है, और माएँ चूँकि रहम करती हैं इसलिए उनकी जिस्मानी तरबियत तो ज़रूर करती हैं, जैसा कि जिक्र फरमाया गया, मगर वो रूहानी तरबियत अपनी शफकत के बढ़ जाने की वजह से नहीं कर सकती। और जब भी अकेले माओं पर बच्चे छोड़ दिए जाएं, तो उनका बहक जाना रूहानी लिहाज से और मज़हबी तालीम के लिहाज से ये ज़्यादा करीन हो जाता है, मगर अगर बाप सर पर मौजूद हो तो ये नहीं होता। दूसरा, लुकमान से नसीहत शुरू हुई है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। वो अपने बेटे को नसीहत कह रहा था, कर रहा था, और कहता था कि खुदा के शरीक में ठहरा। ये जो जिम्मेदारी है, ये वालिद पर डाली गई है। इसी नसीहत में ये बात भी काबिल गौर है कि हर वालिद का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को शिर्क से बचाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बईद नहीं कि माएँ जो उसको पालती हैं उसको शिर्क में मुबतला कर दें। बस इस पहलू से बाप की जो का जो अजीम एहसान है वो तो ज़ाहिर है। बस इसके नतीजे में पहले माँ का जिक्र करने से पहले फरमाया, वसैन इंसान अब वालिद है। अल्लाह ताला ने वालिद है की नसीहत फरमाई है, क्योंकि वालिद है सबसे पहले जो इस बात का मुस्तहिक करार दिया गया कि उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए, इस वजह से कि वो शिर्क से पाक रखने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने दोनों के मुताबिक नसीहत फरमाई है, इसलिए है कि माँ भी हिस्सेदार है, माँ ने भी बहुत मेहनत उठाई है। बस ये आयात एक दूसरे से बिल्कुल मुंसलिक और मरबूत हैं। अनिश्कुर ली वले वालिदैक, ये खुदा ताला ने वसीयत फरमाई है, अनिश्कुर ली वले वालिदैक, ये मेरा भी शुक्र अदा कर जिसने अव्वलीन तौर पर तुम्हें पैदा किया है जबकि माँ कभी वजूद नहीं था। और दोनों का रोल अलग अलग बयान किया जा चुका है, वालिद के एहसान का भी और माँ के एहसान का भी, इसलिए दोनों का शुक्र अदा कर। इलैय अल मसीह, मेरी तरफ ही लौट कर आना है, अगर तूने इस शुक्र का हक अदा ना किया तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। मसीह में इस तरफ इशारा है, लेकिन एक ही सूरत है कि उनकी ख्वाहिशों का एहतराम ना किया जाए, वो शिर्क समझ लें। जब वो शिर्क की तालीम दें तो फिर उनको नज़रअंदाज करें। शिर्क की तालीम से बरे बरे जो भी वो तुमसे बातें करते हैं उनको एहतराम की नज़र से देखो, और उनका ख्याल करो। वैन जाहदा का अला अंतुश्र कभी मा लैसल कभी इल्म फला तो तय हुआ व साहिब हुआ फिर दुनिया मारूफा। ये आयत ना समझने के नतीजे में कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है और वो माँ के कहने पर या बाप के कहने पर अपने दूसरे रिश्तेदारों पर जुल्म शुरू कर देते हैं, आम तो नाश पर जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कुरान करीम का हुक्म है कि जब तक तुझे शिर्क की तालीम न दें उस वक्त तुम्हें उनकी जरूर बात माननी है। हरगिज़ ये नहीं फरमाया, ये फरमाया है इन जाहदा का आलान तुशे कभी मा लैसा कभी इल्म फला तुते हुआ। इल्म है जो बुनियादी बात है, अगर तुम्हारे इल्म में शिर्क है ही नहीं तो किसी झूठी बात को तुम्हें तस्लीम नहीं करना। माँ बाप की अतात से इन्हिराफ दरअसल जहालत से इन्हिराफ है अगर वो इल्म के खिलाफ बात करें। मसलन एक खावन समझता है कि उसकी बीवी सच्ची है एक मामले में, अगर माँ बाप कहें कि ये गंदी है जबकि वो गंदी ना हो तो खावन का इल्म क्या कह रहा है? उसका इल्म कह रहा है कि बीवी सच्ची है। इस आयत का उजर रख कर वो बीवी पर जुल्म नहीं कर सकता क्योंकि इस आयत की बुनियाद ही इल्म पर है। अपने इल्म के खिलाफ तुम्हें बात नहीं करनी, हाँ माँ बाप कितना ही जोर दें कि इस बात को तस्लीम करो, जब तक तुम्हारी अकल में बात ना आ जाए, जब तक तुम्हारे इल्म में वो बात ना आ जाए तुम उनकी अतात पर मजबूर नहीं हो। हाँ साहिब हुमा फि दुनिया मारू, ये है हुक्म। गैर मकबूल बातों को तस्लीम करने का हुक्म नहीं है। उफिल्ला हुमा का ये मतलब नहीं है कि उनको हर बुरी बात पर भी हर बुरी बात मान जाओ, बुरी बातें करते फिरें उनको मानना नहीं मगर हुस्न सलूक जारी रखना, कैसी कामिल तालीम है। में एक जर्रा भी रखना नहीं निकाला जा सकता जितना मर्जी जोर डाले। तो फरमाया कि तू साहिब हुमा फि दुनिया मारूफा, दुनिया के मामलात में उनसे हुस्न सलूक करो, मरूफ के मुताबिक मामला करो, इसलिए कि वो तुम्हें बाद बातों में गलत बातें करने पर मजबूर कर रहे हैं। उनके दुनियावी हकूक को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना। वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, कितना मज़मून को खोल दिया। अतात यहाँ माँ बाप की नहीं बल्कि उसकी अतात करनी है जो मेरी तरफ झुकने वाला है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस शरीयत की अतात के मामले में ख्वाब वो शिर्क की से ताल्लुक़ रखने वाली हो, शिर्क की नफी से ताल्लुक़ रखने वाली हो या किसी और मामले में हो, उसमें आपने माँ बाप को अपना मतमय नज़र नहीं बनाना, उनकी पैरवी नहीं करनी। उन मामलात में दुनिया में हुस्न सलूक करने के बावजूद वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, मन से मुराद यहाँ रसूलुल्लाह सल्लम है, वो जिसने मेरी तरफ रुजू किया है मेरी तरफ झुका है उसका रास्ता पकड़ना। थुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर हम मेरी ही तरफ तुम लोग वापस लौटाए जाओगे, तुम्हारा मर्जा मेरी तरफ है। फनबेहुकुम बेमा कुन तुम तामलून, और मैं तुम्हें फिर उस वक्त बताऊंगा कि तुम क्या किया करते हो, सच्चे और झूठे, खरे और खोटे की तमीज इस दुनिया में जितनी तुम्हारे इल्म के मुताबिक है उतनी करते रहो। लेकिन ये फैसला कि हकीकतन कौन सच्चा है और हकीकतन कौन झूठा है, ये फैसला उस वक्त होगा जब तुम मेरी तरफ लौटाए जाओगे। अब ये कहने के बाद फिर कारून की तरफ, ना कारून कह रहा हूँ लुकमान की तरफ, अब मजमून वापस लौट जाता है। उसने और क्या कुछ कहा था, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाते औ फिल अर्ज یاتب اللہ، اے میرے بیٹے، اگر کوئی مثقال حبت من خردل، رائی کے برابر بھی کوئی ذرہ چھپا ہوا ہو، تکن فی صدر، ہاں فی صخرتین، کسی چٹان میں کہیں کوئی چھپا ہوا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی کوئی ذرہ رائی کے برابر، اس لیے فرمایا گیا ہے، دو وجوہات ہیں میرے نزدیک، ایک یہ کہ چٹان کی جو پھٹی ہوئی حصے، پھٹے ہوئے حصے جو دراریں پڑ جاتی ہیں چٹان میں، ان کے اندر بھی اگر رائی کا ذرہ چھپا ہو تو وہ بھی اگ آتا ہے اور نتیجہ پیدا کر کے اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے، کیونکہ یہاں سائنٹیفک مضمون سے زیادہ یہ عمل اور نتیجہ، سبب اور اس کا نتیجہ، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے چونکہ مان پہلے یہ فرمایا ہے میری طرف لوٹو گے اور میں بتاؤں گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس لیے لقمان کا مضمون دوبارہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی جو تم کرتے ہو وہ خدا کی نظر سے غائب نہیں ہے، بس لفظ رائی چٹان کی حد تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین میں رائی نہیں آگے چلتی بلکہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، جس طرح تم رائی کو چھت سے چھوٹا سمجھتے ہو، اسی طرح کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی، اب رائی نہیں تھی اڑ کے آسمانوں میں چلے جانا، کوئی چھوٹا سا ذرہ جیسے تم رائی کو سمجھتے ہو، حقیر اور بےمانی اور نہ دکھائی دینے والا، وہ زمین و آسمان میں کہیں بھی غائب ہو جائے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اس لیے یہ جو فرمایا گیا کہ تم خبردار رہنا، فیصلہ کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ تم سچے ہو یا تمہارے ماں باپ سچے ہیں یا نصیحت کرنے والے سچے ہیں اور تم غلط ہو، ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کر لینا، یا بنیا انہا ان تک کو مثقال حبت من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر وہ رائی کے بوجھ کے برابر بھی ایک ذر ایک بیج ہو، فتکن فی صخرت، تو ایک چٹان کے اندر گھسا ہوا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی ہو، یاتبہ اللہ ہو، اللہ اسے ضرور نکال لائے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خبر رکھنے والا ہے، میں کہ یہاں سے آگے ہوگا، ختم ہو گیا نا بس، لے لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟